أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
صدق الله.
جو ہماری حاضری یہاں ہوئی ہے، یہ خواتین کے اجتماع کے سلسلے میں ہوئی ہے، اور خواتین کا جو ہماری شریعت میں مقام ہے اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی یا تو برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے. آدمی کے اچھے اور برا ہونے کا معیار شریعت میں عورت کو کہا گیا ہے. اگر عورت کے ساتھ وہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، عورت کے ساتھ برا ہے تو برا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا بہین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عورت کا اکرام کرنے والا، اس کی تعظیم کرنے والا وہ کریم ہے، یعنی شریف النفس ہے، اچھا آدمی ہے. اور الفاظ یوں ہیں کہ عورتوں کا احترام نہیں کرتا مگر کریم شخص، اور ان کی اہانت اور توہین نہیں کرتا مگر کمینہ شخص. تو آدمی کے کمینہ اور آدمی کے نیک ہونے کا معیار حضور نے عورت کو قرار دیا کہ عورت کے ساتھ کیسا ہے. رہ گئی ہماری نمازیں ایک طرف، ہمارے روزے، ہماری تسبیحات اور ہماری تلاوت اور ہمارا حج اور عمرہ، دیکھا یہ جائے گا عورت کے ساتھ کیسا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ تم سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. تو وانا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ تم سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. یہاں بھی اس روایت میں بھی عورت کو معیار قرار دیا اچھا ہوں. اور یہ جو روایت پہلے میں نے پڑھی اس میں وضاحت ہے نیک اور بد کی، اس میں بھی عورت کو معیار قرار دیا. اور ایک روایت میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اے میری امت کے لوگوں، عورتوں کے بارے میں میری اس نصیحت کو، اس وصیت کو قبول کرو کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، میری اس وصیت کو قبول کرو، اس توسو قبول کرو اس وصیت کو، بن نسائی عورتوں کے بارے میں خیر کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اچھائی کا، بھلائی کا معاملہ کرنا. قرآن کریم میں فرمایا وعاشروهن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت رکھو، رہن سہن بود و باش رکھو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. جگہ جگہ یہ نصوص، یہ باتیں عورت کا مقام سمجھنے کے لیے کافی، اور ایک پوشیدہ مقام عورت کا یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جتنے صحابہ آئے اور جتنے محدثین، فقہا، قراء، حفاظ اور بزرگان دین، اہل تقویٰ، اہل نسبت، یہ تمام لوگ کسی نہ کسی ماں ہی کی تو اولاد تھے. ان کی تربیت، ان کی پرورش کسی نہ کسی ماں کی گود میں ہی تو ہوئی. تو در حقیقت، در پردہ ان کے تقویٰ کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے، ان کی حدیث کی خدمت کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، ان کے قرآن کی خدمت کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعائیں ہیں، اور ان کے جو فقہ اور علم دین کی خدمت کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ تقویٰ منتقل ہوتا ہے. ہم نہ اس بات کا انکار کریں، لیکن بہرحال یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو چیز، جو اچھی بات ہم اپنی اولاد میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنا لیں، وہ ہماری اولاد میں انشاءاللہ منتقل ہوئے کبھی نہ کبھی، دیر سے ہی سے. اور جس بری بات سے بچانا چاہتے ہیں اپنی اولاد، ہم خود بچ جائیں انشاءاللہ، کسی نہ کسی وقت ہماری اولاد بھی اس سے بچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت لگایا کرتے تھے، لوگ سو رہے ہوتے تھے اور حضرت عمر وہ گلیوں میں گشت کرتے تھے. ایک مرتبہ پر اتنا گشت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے، ایک مرتبہ تھک کر بیٹھ گئے پیٹ لگا کر. تو ایک گھر سے آواز آئی، ایک عورت کہہ رہی تھی بیٹی پانی ملا دے دودھ میں. تو اس نے کہا، اس کی وہ ایک لڑکی کی آواز آئی، اس نے کہا میری اما آپ کو پتا نہیں کہ ابھی مغنی نے مانا کیا دودھ میں پانی ملا دیا. تو پھر عورت کی آواز آئی کہ امیر المومنین یہاں کہاں، وہ تو سو رہے ہیں، اس کو کیا پتا کہ امیر المومنین خود موجود ہیں، باتیں سن بھی رہے ہیں. فرمایا اس نے یہ کہا کہ میں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین کے سامنے تو اطاعت کروں، اور امیر المومنین جب نہ ہو تو میں ان کی نافرمانی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات چیت سے بڑے متاثر ہوئے، اور اپنے غلام سے، حضرت اسلم سے فرمایا ایک نشان لگاؤ گھر پر، اور پھر صبح کو اپنے بیٹوں کو بلایا اور تحقیقات بھی کروائیں، پہلے تحقیقات کروائیں کہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، ان کا کام وہ دودھ کا کام ہے، اور یہ جو دونوں مکالمہ ہوا ان میں ایک ماں تھی جو دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی، اور جس نے معذرت کی وہ بیٹی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا اور فرمایا بہت اچھا رشتہ رہا ہے، اگر شادی کرنی ہو تو بہت اچھا رشتہ ہے. باقی جو تم کو شادی ہو چکی تھی, ان کے ایک بیٹے تھے آصف رضی اللہ تعالیٰ, ان کی شادی نہیں تھی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میرا رشتہ بھیجنی تھی, لہٰذا رشتہ بھیجا گیا اسی لڑکی سے اور شادی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی, اس کا نام رکھا گیا ام عاصم. اس ام عاصم کے اندر اپنی ماں کی تمام خوبیاں ہیں, اپنی ماں کا تقویٰ, ان کا ورع, ان کی اچھی عادات اس بیٹی کے اندر آ گئی. پھر اس ام عاصم کی شادی ہوئی مروان کے بیٹے عبدالعزیز سے, اور پھر جو ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز, جو بالاتفاق حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس امت کے پہلے مجدد تھے. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہر صدی کے آخر میں اللہ ایک مجدد کو بھیجیں گے. ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. اس صدی کے ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجیں گے امت کے فائدے کے لیے, نفع کے لیے, جو اس امت کے سامنے دین کو نیا کر کے, جدید کر کے پیش کر دے گا. خرابیوں کو الگ کر دے گا, خوبیوں کو الگ کر دے گا, خرابیوں کو الگ, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر کے امت کے سامنے پیش کر دے گا. اب کام امت کا ہے عمل کرنا. تو بات یہی ہے کہ اچھی عادات منتقل ہوتی ہیں, اور اس لیے ہم ماں کو بھی چاہیے, کیونکہ بچے کی جو پہلی تربیت کی جگہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. سب سے پہلے جو بچے کی تربیت ہے وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے. اگر ماں کی تربیت اچھی ہو جائے تو بیٹے کے اندر سعادت مندی داخل ہو جاتی ہے, اولاد کے اندر سعادت مندی داخل ہو جاتی ہے, اور کبھی نہ کبھی اس کو جا کر سعادت مندی نصیب ہو ہی جاتی ہے, اور وہ دیندار اور متقی اور اللہ والا بن کر رہتا ہے. تو ہم سب سے پہلے ایک مجھے جو گزارش کرنی ہے وہ یہ کہ ہم تعلق ماں باپ کے اہتمام میں آج کل بہت کمی ہے. اللہ سے تعلق, اللہ تعالی سے تعلق, یہ بہت ضروری ہے. اگر اللہ تعالی سے تعلق ہو تو پھر یہ جو باتیں جنم دیتی ہیں ہمارے دلوں میں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, یہ بالکل نہ ہو. اگر اللہ سے تعلق ہوگا تب اللہ سے توقع رکھے گا, مخلوق سے توقع ہی نہیں رکھے گا. مخلوق سے توقع نہیں ہوگی تو مخلوق, ویسے بھی مخلوق توقعات کو پوری نہیں کر سکتی, توقعات پہ تو اللہ ہی پوری ہوتی ہے. تو یہ جو اگر تعلق مانگا ہوگا تو مخلوق سے توقعات ہی نہیں رہیں گے. جب توقعات نہیں رہیں گے تو شکایت نہیں ہوں گی. یہ شکایات پیدا ہوتی ہیں اس وقت جب ہم مخلوق سے توقعات رکھتے ہیں. فلاں میرے ساتھ, میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تو میں توقع رکھوں کہ فلاں بھی میرے ساتھ ایسا کرے گا, اور وہ نہیں کیا اس نے تو پھر شکایت پیدا ہوتی ہے. تو توقع نہ رکھیں کسی سے سوائے اللہ کے, اپنی توقعات کسی سے نہ رکھیں. اور ایک چیز ہم فیصلہ کر لیں اس بات کا کہ ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ادنا سی بھی تکلیف ہمیں اپنی ذات سے کسی کو نہیں پہنچائیں گے, یہ فیصلہ کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے بھی نہ پہنچے برداشت کریں, کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے ہم برداشت کریں بس. یہ اگر چیزیں آ جائیں, لیکن یہ آئیں گی تعلق مان اللہ کی وجہ سے. یہ ہو جائے تعلق مان اللہ تو نہ بہتان تراشی ہو, نہ کسی سے حسد ہو, نہ کسی سے جلن ہو. یہ چیزیں نہ ہو تو کسی کی غیبت بھی نہ ہو, کسی کی برائی بھی نہ ہو. یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تعلق مان اللہ کی کمی سے.
تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، میں نے بتا بھی دیا کہ کتنا اونچا مقام ہے، اور دو امیر المومنین ایسے ہیں جن کے ایمان کا سبب عورت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کا سبب ایک عورت بنی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کا سبب ایک عورت بنی. تو کیا حضرت عثمان نے جو نیکیاں کی امیر المومنین ہونے کی حالت میں، جو کچھ انہوں نے حکومت کی، اس سب کا ثواب اس عورت کو نہیں ملے گا جو سبب بنی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، ان کا تقویٰ، ان کی نیکیاں، وہ ساری کی ساری اس عورت کے حصے میں نہ گئی ہوں گی جو سبب بنی ان کے ایمان کا. اور پھر خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بات تشویش میں ڈالنے والی ہوتی تھی، جو بات غم میں مبتلا کرنے والی ہوتی تھی، تشویش میں ڈالنے والی ہوتی تھی، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ، فکر میں ڈالنے والی چیزیں، متفکر کرنے والی چیزیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج سے آ کر اس کا اظہار کروایا، ان سے کہا کرتے تھے، یہ بھی عورت کا مقام ہے. تو بس اس مقام کی لاج رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کا مہینہ یہ ہے کہ لاج کا معاملہ ایسے واقع ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ شرعی پردے کا اہتمام کریں، بہت آج کل تفصیلات کا موقع نہیں، شرعی پردے کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑی بڑی خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں، بہت زیادہ. جو ہمارا تعلق مدرسے سے رہتا ہے، اس لیے وہاں بہت سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر کچھ رہنمائی لینے کے لیے آتے ہیں. اس لیے یہ بہت واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی خرابیاں پھیل رہی ہیں. تو خالہ زاد بھائی، ماؤں زاد بھائی، چچا زاد، پھوپھی زاد، اسی طریقے سے پھوپا اور خالو وغیرہ، ان جو نامحرم رشتے دار ہیں، ان سے پردے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کا ماحول بنایا جائے. ماحول اس طرح بنے گا کہ روزانہ اپنے گھر میں ایک وقت مقرر کر کے سب گھر والوں کو جمع کر کے تعلیم کا اہتمام کیا جائے، تعلیم کا عمل کیا جائے، تعلیم کا اہتمام کیا جائے. جن گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور جن میں نہیں ہوتی ان کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا وقت مقرر کیا جائے، وقت مقرر کر کے تمام گھر والوں کو اس میں بٹھایا جائے. اگر نامحرم مرد ہوں تو وہ پردے میں بیٹھیں. آج کل یہ مائک وغیرہ آ گئے، اس کا انتظام کیا جائے، مردوں کی طرف سے تعلیم ہو، عورتیں سنیں، عورتیں پردے میں بیٹھیں. اور اسی طریقے سے بہشت کی ضرورت سے کچھ پڑھ کر سنا دیا جائے. بہشت کی ضرورت میں ایسے مسائل موجود ہیں، اس میں شرعی پردے کے بھی مسائل ہیں، اس میں عورتوں کے ضروری مسائل موجود ہیں، اس کو پڑھا جائے، مطالعے میں رکھا جائے، اور ہو سکے تو اس کی تعلیم بھی کی جائے. بہرحال یہ گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگانے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور کوئی ایسا وقت مقرر کرنا چاہیے جس میں سب گھر والے موجود ہوں، بڑے بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، مرد بھی ہوں، سب موجود ہوں. تو شرعی پردے کا اہتمام، تعلیم کے حلقے کا قائم کرنا، اور اس تعلیم کے حلقے میں ایمانیات کے مذاکرے بھی ہوں. ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھیں
زمین پر محنت کر کے وہ بیج ڈال دیتا ہے. بیج ڈالنے کے بعد کوپر نکالنے کی, اس بیج میں سے پودا نکالنے کی محنت, اور پتے نکالنے کی محنت, اور پھول نکالنے کی محنت, اور پھل کی محنت اس کو نہیں کرنی پڑتی. وہ تو روز محنت کر دیتا ہے, زمین پر محنت کر کے بیج ڈالتی ہے. بس ایمان کی محنت ایسی ہی ہے,
جب ایمان کی محنت ہو جائے تو پھر اعمال کی محنت اور اخلاق کی محنت, اس کی زیادہ, اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی, بہت جلدی یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اصل ہے ایمان کی محنت ہو جائے اچھے طریقے سے, تو یہ ایمانیات کے مذاکرے ہوں, اسی سے ہوگی. تو گھروں میں جب تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں تو اس کی بھی ترغیب دی جائے کہ ایمانیات کا مذاکرہ ہو, کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہونے کا یقین, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مخلوق سے خوش نہ ہونے کا یقین.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی جو اتباع ہے,
سنت کی اتباع میں کامیابی اور سنت سے ہٹ کر چلنے میں ناکامی, اس کا یقین.
بس اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمانیات کے مقابلے پھر شرعی پردے کا اہتمام, اور مزید یہ
کہ اپنی اصلاح کی فکر. مردوں میں تو کسی حد تک یہ اہتمام ہے کہ وہ علماء اور مشائخ کے حلقوں میں چلے جاتے ہیں اور کسی اللہ والے سے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے, لیکن مستورات میں اس کا اتنا ابھی اہتمام نہیں, اس کی کمی ہے. مستورات کے لیے تو
خواتین کے لیے تو اس میں مزید رعایت ہے کہ وہ بس سننے سے, سماعت سے ہی ان کی نسبت قبیل ہو جائے, اور دوسرا کام یہ کریں کہ اطلاع احوال اور اطلاع مشورہ اپنے محرم کے ذریعے جس اللہ والے سے تعلق ہو اس کو خط لکھا جائے, اپنے محرم, اپنے والد, اپنے بھائی, اپنے شوہر کے دستخط کے ساتھ لکھا جائے, دستخط کے بارے میں نہ لکھا جائے. اس کا اہتمام کیا جائے کہ اپنی خرابیاں لکھتے وقت تین خرابیوں سے زیادہ نہ لکھیں, اپنی
اطلاع احوال کریں اور اتباع مشورہ کریں. شرعی پردہ نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں پوچھیں, اس کا مشورہ کریں. زبان کا غلط استعمال ہے تو اس کے بارے میں پوچھیں. نگاہوں کا غلط استعمال ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے. کانوں کا غلط استعمال ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے. دل میں گندے خیالات کا اس آنا جانا ہے تو اس کا اہتمام کیا جائے. یہ وہ علوب ہیں بڑے بڑے, ان کو بتایا جائے, ان کا مشورہ لیا جائے, ان کا علاج کروایا جائے. تو بہرحال یہ تزکیے کا اہتمام, کسی اللہ والے سے تعلق, یہ بھی بہت ضروری ہے. بس یہ چند گزارشات ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں مجھے بتایا گیا کہ مدرسے کا نظم بھی ہے, خواتین بھی یہاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے اور علم دین کے حاصل کرنے کے لیے. تو دیکھیے, علم دین حاصل ہو جانا الگ چیز ہے, اور اس علم دین پر عمل نصیب ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا فرمائی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اس دعا سے یہ پتہ چلا کہ یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں, کسی بات کا علم ہو جانا اور کسی بات پر علم کے بعد عمل کی توفیق ہو جانا, یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو حضور نے فرمایا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, اے اللہ مجھے حق کو حق دکھائیے. یہ تو علم ہو گیا. اور آگے فرمایا, وارزقنا اتباعه, اس حق کی اتباع کی بھی توفیق دے دیجیے. یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, باطل کو باطل دکھائیے اور اس باطل سے اجتناب کی بھی توفیق دیجیے. یہ بالکل الگ چیز ہے. علم ہونا الگ چیز ہے, آپ اس علم پر عمل ہو جانا یہ الگ چیز ہے. تو جو طالبات ہیں وہ اپنے علم پر عمل کا ضرور اہتمام کریں, اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے تزکیے کا اہتمام کریں، کسی اللہ والے سے اپنا جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کریں، اور اطلاع احوال اور اتباع مشورہ کریں، اپنے حالات کی اطلاع کریں، جو عیوب ہوں، جن گناہوں میں ابتلا ہو، جن گناہوں میں آپ مبتلا ہیں، جن برائیوں میں ہیں، وہ برائیاں لکھیں اپنے محرم کے دستخط کے ساتھ، اور پھر جو علاج بتایا گیا ہے اس پر دل و جان سے عمل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کی اصلاح کرنا، ہمارے بزرگوں کو، ہماری خواتین کو، سب کو اصحاب نسبت بنا دیں، سب کو اپنی نسبت، اپنا تعلق نصیب کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين، آمين.